अच्छा भाई, आगे देखिए भाई, शरा में कौलुहु अल किस्म अल अव्वलु लम्मा उलिमा ज़िमनन फी कौलिही फी तहरीर अल मंतिक वल कलामी अन्न किताबहु अला किस्मैन لم يحتج إلى التصريح بهذا فصح تعريف القسم الأول بلام العهد لكونه معهودا زمنا وهذا بخلاف المقدمة فإنها لم يعلم وجودها سابقا فلم تكن معهودة فلذا نكرها وقال مقدمة. گزشتہ سبق میں قسم اول شروع ہوئی تھی بھئی، اور آپ نے پڑھا کسی شے کی جو صورت ذہن میں حاصل ہو وہ اس شے کا علم ہے بھائی، علم ہے، اور اسی علم کا دوسرا نام ادراک ہے. اور یہ علم پھر دو قسم پر ہے، یا وہ تصور ہوگا یا تصدیق ہوگا. اور تصور اور تصدیق میں سے آپ نے پڑھا کہ تصدیق اس ادراک کا نام ہے جس میں نسبت تامہ خبری ہو اور آپ کو اس کا یقین ہو، اس کو آپ مان لیں، تسلیم کر لیں، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ اور انکار باقی نہ رہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں. تو تصدیق میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ چیز جس پر حکم لگایا اور ایک دوسری چیز جس کا حکم لگایا. مثلا میں نے کہا زید قائم، تو زید ہے محکوم علیہ، اور موضوع بھی اسے کہتے ہیں، یعنی جس پر حکم لگایا گیا ہے، جس پر حمل کیا گیا ہے. اور دوسرا حصہ جو عالم ہے وہ محکوم بھی ہے، اور اسی کو محمول بھی کہتے ہیں. آسان لفظوں میں میں نے بتلایا تھا کہ محکوم علیہ اور موضوع وہ چیز ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، اور محکوم بھی اور محمول وہ چیز ہے وہ جو بات کی جائے، اسے محمول بھی کہتے ہیں اور محکوم بھی کہتے ہیں. علم آپ نے پڑھ لیا دو قسم پر ہے، یا تصور اور یا تصدیق. تو تصدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں دو چیزیں ہوں اور ایک کا ثبوت یا ایک کی نفی ہو دوسری چیز سے. اور پھر اس میں اذعان بھی ضروری ہے، یعنی تسلیم کر لینا اور مان لینا بھی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں تصور کے اندر داخل ہو گئیں. تو تصور کی پانچ صورتیں بن گئیں، یا تو ادراک ہوگا ایک ہی چیز کا، یہ بھی تصور ہے، یا ایک سے زیادہ چیزوں کا ادراک ہوگا لیکن ان میں کوئی نسبت نہیں ہوگی، یہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے. یا دو سے زیادہ چیزوں کا ادراک ہے اور ان میں نسبت بھی موجود ہے لیکن یہ نسبت تام نہیں ہے، یہ نسبت تام نہیں ہے. جیسے مضاف مضافلے کے درمیان نسبت ہوتی ہے، موصوف صفت کے درمیان بھی نسبت یعنی تعلق اور جوڑ اور ربط ہوتا ہے، لیکن تام نہیں ہے نسبت، یعنی بات اس میں پوری نہیں. غلام زیدین، آپ کو کوئی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ فوراً کہیں گے بات تو پوری کریں کہ زید کے غلام کو کیا ہوا، زندہ ہے، مر گیا ہے، چلا گیا ہے، آ گیا ہے، بات تو پوری کریں. یا میں کہتا ہوں رجل عالم، ایک عالم آدمی، تو دیکھو یہ موصوف صفت ہے، ان میں بھی ایک ربط ہے، نسبت ہے، جوڑ ہے، لیکن بات پوری نہیں. میں دس دفعہ بھی کہہ دوں رجل عالم، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کہیں گے بات تو پوری کریں کہ عالم آدمی کو کیا ہوا. تو یہاں نسبت تو ہے لیکن تام نہیں. تو یہ بھی کس کے اندر داخل؟ تصور میں. تو تین قسمیں ہو گئیں، تصور کی ایک صورت کیا؟ ایک ہی چیز کا ادراک ہو. دوسری صورت کئی چیزوں کا ادراک لیکن درمیان میں کسی قسم کی کوئی نسبت نہیں. تیسری صورت کے درمیان میں نسبت بھی ہے، دو یا تین چیزیں ہیں ان میں نسبت ہے لیکن نسبت تام نہیں، یعنی مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی وغیرہ ہے، تو یہ بھی تصور ہے. چوتھی صورت کے ادراک ہو نسبت کا اور وہ نسبت تام بھی ہے، بات پوری بھی ہے، لیکن نسبت انشائی ہے. کون سی نسبت ہے؟ انشائی ہے. جیسے آپ پڑھ چکے انشاء کی قسمیں پڑھ چکے ہیں، کسی کو آواز دی جائے یہ بھی کیا ہے؟ انشاء. یا زید یہ کیا ہے؟ انشاء. یا آپ قسم کھاتے ہیں واللہ یہ بھی کیا ہے انشاء، یا آپ کسی کو حکم دیتے ہیں اضرب، یہ بھی انشاء ہے، یا لا تضرب جو نہیں ہے یہ بھی کیا ہے انشاء، یا آپ سوال پوچھتے ہیں کسی سے ما اسمک، آپ کا کیا نام ہے، یہ بھی کیا ہے انشاء. تو جتنی انشاء کی صورتیں ہیں وہ ان میں بات تو پوری ہوتی ہے، دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ نسبت انشائی ہے تو یہ بھی تصور ہی میں شامل ہے، تصور ہی میں داخل ہے. اور تصور کی پانچویں قسم وہ ہے کہ جس میں نسبت تام بھی ہے، خبری بھی ہے، لیکن یقین نہیں ہے. تو اس میں شک بھی داخل ہوا، وہم بھی، اور تخیل بھی. آپ نے پڑھا کہ مثلا کوئی بات ہے، مثلا زید عالم ہے، یا زید آ گیا ہے، یا بارش ہو رہی ہے، کوئی بھی بات ہو اور اس میں آپ کو شک ہو، تو یعنی جانبین برابر ہوں. کیا ہوں؟ جانبین برابر ہوں. جتنا خیال آپ کو اس کے ہونے کا ہے اتنا ہی خیال نہ ہونے کا بھی ہے. مثلا آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھی نے بتلایا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اب آپ کو یقین نہیں آیا، اور البتہ دونوں جانبیں برابر ہیں. آپ کے ذہن میں کبھی تو یہ خیال آتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ اس نے صحیح بات نہیں کی، بارش نہیں ہو رہی. تو جتنا خیال ہونے کا ہے اتنا ہی خیال نہ ہونے کا. تو جب ایک چیز کے ہونے اور نہ ہونے کا خیال بالکل برابر ہو، دونوں جانبیں برابر، یعنی جتنا خیال ہونے کا اتنا ہی خیال نہ ہونے کا، تو اس کو علم منطق کی اصطلاح میں شک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شک. ایک ہم عام زبان میں شک بولتے ہیں، اس میں دونوں جانبوں کا برابر ہونا ضروری نہیں، لیکن منطق کی اصطلاح میں شک اسی کو کہیں گے جس میں دونوں جانبیں کیا ہوں؟ برابر ہوں. اور کبھی کبھار شک تو ہوگا آپ کو، لیکن دونوں جانبیں برابر نہیں ہوں گی، ایک جانب کا زیادہ خیال ہوگا. مثلا اس ساتھی نے آپ کو آ کر کہا باہر بارش ہو رہی ہے، تو آپ کے ذہن میں اب 90% یہی خیال ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا خیال ساتھ یہ بھی آ جاتا ہے کہ شاید اس نے مذاق کیا، ہو سکتا ہے بارش نہ ہو رہی ہو. تو اب 70, 80 یا 90% خیال ہے بارش ہونے کا، لیکن تھوڑا سا خیال ہے بارش کے نہ ہونے کا. تو اب دیکھو دونوں جانبیں برابر نہیں. تو اس صورت میں یہ جو زیادہ خیال ہے اس کو کہتے ہیں ظن. ضا اور نون ہے، نون مشدد ہے، تو نون مشدد ہے، ظن نون. اور یہ یاد رکھیے یہ تصدیق کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ جبکہ وہم وہ جو تھوڑا سا خیال ہے اس کو وہم کہتے ہیں، اور وہ بھی تصور کی قسم ہے. اسی طرح تخیل. تخیل یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور آتے ہی پھر فوراً نکل بھی گئی، اس پہ یقین کرنے یا نہ کرنے تک نوبت ہی نہیں پہنچی، یعنی کہ آپ نے اس کو مانا یا نہ مانا، یہاں تک ابھی بات پہنچی نہیں تھی، بس ذرا سا ہلکا سا خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تخیل. تخیل کہتے ہیں بھائی، خیال سے ہے، خیال سے. باب تفعیل ہے نا تخیل. تو یہ بھی یاد رکھیے یہ تصور کی قسم ہے. تو تصور کی پانچ قسمیں آپ نے پڑھ لی. ایک صورت کیا میں بار بار تکرار کروا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے بھائی. تو تصدیق میں دو چیزیں ہوں گی، اور اس میں نسبت تامہ خبری ہوگی، اور نسبت تامہ خبری کا یقین ہوگا، یعنی آپ اس کا اذعان کر لیں گے، یعنی مان لیں گے. اذعان کا کیا معنی؟ مان لینا، تسلیم کر لینا کہ اس میں شک اور انکار باقی نہ رہے. اور اس کے علاوہ باقی ساری پانچ صورتیں جو بنی وہ ساری تصور کے اندر داخل ہو گئیں. تصور میں پانچ صورتیں کون سی؟ ایک صورت یہ کہ صرف ایک ہی چیز کا ادراک ہو، دوسری صورت یہ کہ دو یا زیادہ چیزوں کا ادراک لیکن درمیان میں کسی قسم کا کوئی ربط، جوڑ اور نسبت نہیں، تیسری صورت کہ دو یا زیادہ چیزوں کا ادراک ہے، ان میں ربط اور جوڑ بھی ہے، نسبت بھی ہے، لیکن نسبت تام نہیں، جیسے مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے اندر. اور چوتھی صورت ہے کہ نسبت تام بھی ہے لیکن انشائی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تصور. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ نسبت تام خبری ہے لیکن آپ کو یقین نہیں ہے، تو یہ بھی تصور ہے. اور اس میں کون کون آ گئے؟ اس میں شک بھی داخل ہوا جس میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں، اس میں وہم بھی داخل ہوا جس میں تھوڑا سا خیال ہوتا ہے اور اس میں تخیل بھی داخل ہو گئی جو بات ذہن میں آئی اور ہو کر نکل گئی. تو علم کتنی قسم کا؟ دو ہی قسم، یا تصور یا تصدیق، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں بھائی. تو جب بھی بات آ جائے تصور کی، آپ سمجھیں یہ علم کی بات ہو رہی ہے لیکن علم کی فلاں قسم ہے. جب بھی بات آ جائے تصدیق کی، آپ سمجھیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ علم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تصدیق اور تصور علم ہی کا نام ہے، البتہ یہ علم کی فلاں قسم ہے. اور علم کے مقابلے میں آتا ہے جہل. جہل کا کیا معنی؟ علم نہ ہونا، ایک چیز کا پتہ نہ ہونا. اور جس چیز کا آپ کو پتہ ہے، مثلا آپ زید کو جانتے ہیں تو آپ کے بارے میں کہیں گے کہ آپ زید کے عالم ہیں، یعنی زید کو جاننے والے ہیں. اور اگر آپ زید کو نہیں جانتے تو کہیں گے آپ زید سے جاہل ہیں، یعنی آپ زید کو نہیں جاننے والے، آپ کو زید کا پتہ نہیں ہے. تو جس چیز کا علم آپ کو ہے آپ اس کے عالم ہیں، اور جس چیز کا علم آپ کو نہیں آپ اس سے جاہل ہیں. اور جو چیز آپ کو جس کا علم ہو گیا اس کو کہتے ہیں معلوم، اور جس چیز کا ابھی آپ کو علم نہیں وہ ہے مجہول. تو مجہول لفظ ہے، پریشان نہیں ہونا. کہ کیا معنی مجہول کا؟ معنی ہے نہ معلوم، نہ معلوم جس کا آپ کو علم نہیں ہے بھائی، علم نہیں ہے. اب دیکھیے آگے شرح میں، نیا سبق دیکھیے بھائی. قوله القسم الاول، بھائی پہلے متن دیکھ لیجیے بھائی. القسم الاول فی المنطقی، قسم اول ہے فی المنطقی، ای فی بیان المنطقی، کس کے بیان میں؟ علم. تو یہ آپ نے پڑھ لیا، اس کتاب میں دو چیزیں بیان ہوں گی، ایک علم منطق اور ایک علم کلام. تو پہلی قسم علم منطق کے بارے میں ہے اور دوسری قسم علم کلام کے بارے میں ہے. یہی بیان کیا تھا ماتن نے متن میں کہ القسم الاول فی المنطقی، کہ پہلی قسم ہے فی بیان المنطقی، کس کے بیان میں؟ علم منطق کے بیان میں ہے. پہلی قسم علم منطق کے بیان میں ہے. اور پھر اس کے بعد آگے مقدمتن کہہ کر مقدمہ شروع کیا تھا مصنف نے. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف جو ہے القسم الاول کو معرفہ کیوں لائے اور مقدمتن کو نکرہ کیوں لائے؟ سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ القسم الاول کو اس پر الف لام لایا یا نہیں لائے بھائی؟ تو اس پر الف لام لائے ہیں، تو یہ اس کو معرفہ کیوں لائے اور مقدمت ان کو نکیرا کیوں لائے؟ یا تو دونوں کو معرفہ لاتے یا دونوں کو نکیرا لاتے. اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب سے پہلے الف لام کی قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. شاید غالباً ہم نے آغاز میں بھی الف لام کی قسمیں کی تھیں بھائی، لیکن پھر دوبارہ سن لیجئے بھائی. یاد رکھیے الف لام جو ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک الف لام اسمی ہے اور ایک الف لام حرفی ہے. الف لام اسمی نام سے پتا چل رہا ہے وہ الف لام جو اسم ہے، الف لام حرفی نام سے پتا چل رہا ہے. جیسے لاہوری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لاہور والا. پاکستانی کا کیا معنی؟ پاکستان والا. پاکستانی یون، یا کیا ہے؟ مشدد. لاہوری یون یا مشدد ہے. تو اسی طرح اسمی یون حرفی یون. تو اسمی اسم والا، حرفی حرف والا، یعنی حرف کی طرف جو منصوب ہے، جو حرف ہے. تو الف لام دو قسم پر ہے، یا الف لام اسمی ہوگا یا الف لام حرفی. یاد رکھیے الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہو. بھائی ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہے اسم فاعل. فاعل وہ ہے جس کو فعل رفع دے، ضرب زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے. اور ایک ہے اسم فاعل، اسم فاعل وہ مخصوص وزن اور مخصوص صیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا، ضاربن، فاتحن، مانعن، مکرمن، مستخرجن وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ اسم فاعل کے صیغے ہیں. تو فاعل کیا ہے؟ جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے. اور اسم فاعل کیا ہے؟ وہ مخصوص صیغے کا نام ہے. اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول. مفعول وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے، ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے، اس کو ضرب تو نے نصب دیا، تو جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے وہ ہے مفعول، اور ایک ہے اسم مفعول. اسم مفعول وہ مخصوص صیغہ ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا، مضروب، ممنوع، مفتوح، مکرم، مستخرج وغیرہ. بھائی تو یہ کیا ہے؟ اسم مفعول. تو یہ جو صفت کے دو صیغے ہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول، ان دو صیغوں پر جو الف لام داخل ہو وہ الف لام اسمی ہے، اور یہ دراصل اسم موصول ہوتا ہے. جیسے الضارب، الضارب، ضارب کون سا صیغہ؟ اسم فاعل. تو اس پر یہ جو اس وقت الف لام داخل ہو رہا ہے یہ الف لام اسمی ہے. اسی طرح المضروب، یہ الف لام جو اس پر داخل ہو رہا ہے مضروب اسم مفعول پر، یہ الف لام اسمی ہے. اور یاد رکھیے یہ الف لام جو ہے اسم فاعل اسم مفعول کے صیغوں پر جو داخل ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے، یہ اسم موصول ہے، اسم موصول ہے. اور تو یہ الف لام بمانے الذی کے ہے، تو الضارب بمانے ہوا الذی یضرب. ضارب کو کس معنی میں لے لو؟ فعل کے معنی میں. الضارب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب. اور المضروب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب کے معنی میں ہوا. تو بات سمجھ میں آ گئی. الف لام اسمی کسے کہتے ہیں؟ جو کس پر داخل ہو؟ صفت کے صیغوں پر. اور یہ خود اسم ہے اور خود معرفہ ہے، کیونکہ اس میں موصول ہے نا، اس میں، اور اس میں موصول کس کی قسم ہے؟ معرفہ کی قسم ہے. تو یہ خود معرفہ ہوتا ہے، اس میں موصول ہے. جبکہ اس کے علاوہ جتنے لفظوں پر الف لام آئیں گے وہ الف لام حرفی ہے. بھائی اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے علاوہ صیغوں پر جو الف لام آئے گا وہ الف لام حرفی ہے. تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں کے علاوہ کسی لفظ پر جو الف لام آئے وہ کیا ہے؟ الف لام حرفی ہے، الف لام حرفی ہے. جیسے رجلن پر داخل ہوا الف لام تو کیا بن گیا؟ الرجل. تو یہ کیا ہے؟ الف لام حرفی. تو یاد رکھیے الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. یہ تعریف ہمیشہ یاد رکھنا الف لام حرفی کی. الف لام وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. بھائی اور یاد رکھیے یہ الف لام حرفی خود تو حرف ہے، لیکن جس اسم پر بھی یہ داخل ہوگا اس کو معرفہ بنا دے گا. جیسے رجل نکرہ تھا، اس پر الف لام لائے الرجل بن گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ. عالم یہ کیا ہے؟ نکرہ، لیکن اس پر الف لام آیا تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ. تو الف لام اسمی وہ خود معرفہ تھا، وہ خود کیا تھا؟ کیونکہ اس میں موصول ہے. جبکہ الف لام حرفی خود تو حرف ہے، لیکن جس اسم پر داخل ہوگا اس کو کیا بنا دے گا؟ معرفہ بنا دے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور الف لام حرفی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو جیسے رجلن کا معنی ہے کوئی ایک آدمی، اور الرجل معرفہ ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے وہ آدمی. دیکھا کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کس نے بتایا؟ الف لام نے. تو اس کا ترجمہ کریں گے وہ آدمی، وہ آدمی. جیسے آپ نے مثال پڑھی اصول الشاشی میں، کسی خاوند نے اپنی بیوی سے کہا این دخلتی دارا فانتی طالقن، تو این دخلتی دارا، ادار معرفہ لایا. تو ترجمہ عموماً طلبا یہ کرتے ہیں این دخلتی دارا، اگر تو گھر میں داخل ہوئی. بھائی گھر، گھر تو نکرہ ہے، اور یہاں تو کیا آ رہا ہے؟ ادار، کوئی خاص گھر کی طرف اشارہ ہے. اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، تو کسی مخصوص گھر کی طرف اشارہ ہے. تو الف لام جو حرفی ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یہ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. اور اس کی پھر چار قسمیں ہیں. یہ الف لام جنسی ہوگا، یا استغراقی ہوگا، یا عہد خارجی ہوگا، یا عہد ذہنی ہوگا. الف لام جنسی، نام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ الف لام حرفی ہے جس کے ذریعے جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ کیا جائے. بھائی الف لام حرفی کے ذریعے کیا ہوگا؟ کسی چیز کی طرف اشارہ ہو. اب اگر یہ اشارہ جنس اور ماہیت کی طرف ہو، جس سے وہ چیز بنی ہے، جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہو، تو پھر یہ الف لام جنس. ایک تو جنس اور ماہیت ہے جس سے کوئی چیز بنے، اور ایک اس چیز کے افراد ہیں. کیا ہیں؟ افراد ہیں. مثلا دیکھو انسان، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو یہ ہے انسان کی ماہیت، انسان کی جنس بھائی. اور ایک وہ جس جو اس کے خارج میں افراد آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، مثلا زید، عمر، بکر، یہ اس کے افراد ہیں. یہ کیا ہیں؟ افراد. تو الف لام کے ذریعے اگر کسی چیز کی جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہو، افراد کی طرف اشارہ نہ ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں الف لام جنسی. اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض کی طرف. اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو اس کو کہتے ہیں الف لام استغراقی. استغراق کا معنی گھیر لینا. اس نے بھی کیا کیا ہے؟ تمام افراد کو گھیر لیا ہے. اور پھر اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے. اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین ہیں تو اس کو کہتے ہیں الف لام عہد خارجی. اور اگر وہ بعض افراد خارج میں متعین نہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں الف لام عہد ذہنی. پھر سنو، دوبارہ سنو، الف لام دو قسم پر، یا الف لام اسمی ہوگا یا الف لام حرفی. الف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر آئے، اور یہ بمانے الذی کے ہوتا ہے، یہ خود ہی اس میں موصول ہے اور معرفہ ہے. دوسرا الف لام حرفی ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں کے علاوہ اور جتنے بھی اسم ہیں ان پر جب الف لام آئے تو وہ الف لام کیا ہوتا ہے؟ حرفی. الف لام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. تو اگر اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یا افراد کی طرف. کس کی طرف ہوگا؟ جنس یا جنس جس سے وہ چیز بنی ہے، اس کی ماہیت بھائی. تو اشارہ یا تو جنس کی طرف ہوگا یا اس چیز کے افراد کی طرف. اگر جنس کی طرف اشارہ ہو تو اس کو کہتے ہیں الف لام جنسی. اگر افراد کی طرف اشارہ ہے پھر یا تو تمام افراد کو اشارہ ہوگا یا بعض افراد کو. اگر تمام افراد کو اشارہ ہے تو یہ الف لام استغراقی ہے. اور اگر بعض کو اشارہ ہے پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو بعض کی طرف جو اشارہ ہے وہ خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے. اگر متعین ہیں تو یہ الف لام عہد خارجی ہے، اور اگر متعین نہیں تو یہ الف لام عہد ذہنی ہے بھائی. مثالوں سے بات اور واضح ہو جائے گی. مثلا میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرأة، الرجل خیر من المرأة، تو یہ رجل پر الف لام داخل ہے، اور رجل اس میں فاعل یا اس میں مفعول کا صیغہ ہے نہیں، تو معلوم ہو یہ الف لام کون سا ہے؟ حرفی ہے. اسی طرح المرأة، مرأة عورت کو کہتے ہیں، مرأتن، تو اس پر الف لام داخل ہے. اور مرأتن کیا اس میں فاعل یا اس میں مفعول کا صیغہ ہے؟ نہیں، تو معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے؟ الف لام حرفی. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں الف لام حرفی تو چار قسم کا ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ جنس کی طرف اشارہ ہے یا افراد کی طرف؟ تو یاد رکھیے یہ جنس کی طرف اشارہ ہے. اور معنی یوں کریں گے، جنس رجل، جنس مرد جو ہے وہ اعلیٰ ہے، خیر اعلیٰ ہے، افضل ہے، من المرأتی، جنس عورت سے، جنس عورت سے. افراد نہیں، افراد نہیں مراد کہ مرد والے کے افراد جو ہوتے ہیں وہ عورت سے افضل ہوتے ہیں، نہیں. آپ خود دیکھ لیں، اگر عورت ایمان والی ہے اور مرد کافر ہے تو کون افضل؟ عورت افضل ہے. پھر تو یہ کلام غلط ہو جائے گا. آپ نے تو کیا کہا، مرد بہتر ہے کس سے؟ عورت سے. تو یہاں افراد نہیں مراد بلکہ جنس مراد ہے، کہ یہ جو جنس رجل ہے، یہ والی جو جنس ہے اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے. کس پر؟ عورتوں پر فضیلت دی ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا کا نظام کس کے ہاتھوں میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے. بہادر کون ہے؟ مرد ہے. طاقتور کون ہے؟ مرد ہے. تو اس جنس کو اللہ نے فضیلت نصیب اور اس کو افضل بنایا ہے. تو معلوم ہو الرجل اور المرأة جو اس کلام میں آئے، الرجل خیر من المرأة، یہ الف لام کون سے ہیں؟ الف لام جنسی ہیں. الف لام جنس رجل بہتر ہے کس سے؟ جنس امرأة سے. اور اگر الف لام کے ذریعے اشارہ ہو افراد کی طرف تو پھر تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض؟ اگر تمام افراد ہوں تو اس کی بہترین مثال ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ان الانسان تو الانسان پر کیا آیا؟ الف لام. تو یہ الف لام استغراقی ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے بھئی یہاں تو تمام یا کل کا لفظ نہیں آیا تو آپ کیا کہیں گے؟ جو الف لام ہے یہ کون سا ہے؟ استغراقی ہے اور اس کا ترجمہ تمام یا کل کے ساتھ کرتے ہیں. الانسان سے کیا مراد ہوئے؟ تمام انسان. تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اور پھر اگر تمام افراد کی طرف اشارہ نہیں بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے؟ خارج میں متعین ہوں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جاءنی رجل امسی, کل میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا کل رات. آپ چونکہ اس کو نہیں جانتے اس لیے میں رجل نکرہ لایا. جاءنی رجل, میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا امسی کل رات. اب میں دوبارہ اسی آدمی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا, تو یاد رکھیے اب میں الف لام لاؤں گا اور میں یوں کہوں گا فاکرمت الرجل, الف لام لے آیا. ترجمہ کیا کریں گے؟ پھر میں نے اکرام کیا الرجل اس آدمی کا. دیکھو آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے کون سے آدمی کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھا ایک دفعہ جب چیز ذکر ہو گئی تو اب الف لام کے ذریعے اسی کی طرف اشارہ کر دیا. اور یہ جو خارج میں افراد ہیں ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی یا زیادہ بھی. اگر ایک تھا تو الرجل کہیں گے وہ ایک آدمی, الرجلانی وہ دو آدمی, الرجال وہ سب آدمی. تو دیکھو ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی یا زیادہ بھی جن کی طرف الف لام کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے اشارہ, اور وہ خارج میں متعین ہیں. یا مثلا آپ سے میں کہتا ہوں الرجال مجتہدون, وہ آدمی جو ہیں محنتی ہیں. اس میں ضروری ہے آپ کو پہلے سے پتا ہو. اگر آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوگا آپ فوراً کہیں گے بھائی وہ آدمی کون سے آدمی, مجھے تو نہیں پتا کس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ الرجال وہیں پر آپ لائیں گے جب سننے والے کو پہلے پتا ہو. جیسے ابھی میں نے کہا تھا جاءنی رجل فاکرمت الرجل, تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ دیکھا کیونکہ ایک دفعہ رجل کا ذکر پہلے ہو گیا تھا, جب ایک دفعہ چیز کا ذکر ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ متعین. اب اسی کی طرف میں نے کیا کیا؟ الف لام کے ذریعے اشارہ کیا کہ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. آپ سمجھ گئے وہ آدمی جو کل رات آیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. اور چوتھی الف لام کی کہ الف لام جو اشارہ ہو بعض افراد کی طرف اور وہ خارج میں متعین نہ ہو. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا جب وہ ضد کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتے ہیں کھلانے کے لیے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے انی اخاف ان یاکلہ الذئب, مجھے خوف ہے ان یاکلہ کہ ان کو کھا لے گا الذئب بھیڑیا. الذئب دیکھو ذئب بھیڑیے کو کہتے ہیں اور یہاں اس پر الف لام داخل ہے, لیکن یہ الف لام نہ جنسی ہے نہ استغراقی ہے نہ عہد خارجی ہے بلکہ یہ عہد ذہنی. دیکھیے آپ خود دیکھ لیجئے کیا الف لام اگر ہم جنسی مراد لیں تو ترجمہ ہوگا مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیے کی جنس کھا لے گی. کیا کھا لے گی؟ یعنی ماہیت جس چیز سے بھیڑیا بنا ہے. بھئی یاد رکھیے بھیڑیے کی جنس نہیں کسی چیز کو کھاتی, اس کے افراد جو خارج میں موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ چیزوں کو کھا جاتے ہیں. تو الف لام جنسی مراد نہیں ہو سکتا. اچھا پھر کیا الف لام استغراقی مراد لیں تو معنی یہ ہوگا انی اخاف مجھے خوف ہے ان یاکلہ الذئب, تمام دنیا کے بھیڑیے جو ہیں وہ مل کر اس کو ان کو کھا جائیں گے. اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمام دنیا کے بھیڑیے وہاں جمع ہو جائیں. معلوم ہو الف لام استغراقی بھی نہیں. اور یہ معنی بھی نہیں کر سکتے کہ کسی خاص بھیڑیے کی طرف اشارہ تھا اور یوں فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے وہ بھیڑیا ان کو کھا جائے گا, تو کیونکہ وہاں کوئی خاص متعین بھیڑیا بھی نہیں تھا. معلوم ہوا الف لام عہد خارجی بھی نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ الف لام عہد ذہنی ہے. یاد رکھیے الف لام عہد ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جاتا ہے, یعنی مبتدا بن سکتا ہے. مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ. تو لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جائے گا لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ ہی رہتا ہے. لہذا ذئب ان کا کیا معنی تھا؟ کوئی بھیڑیا, کوئی ایک بھیڑیا. الذئب کا بھی وہی معنی ہے جبکہ الف لام کون سا وحد ذہنی, تو اس کا معنی بھی کوئی ایک بھیڑیا. اسی لیے ترجمے بھی اسی کے مطابق کیا, انی اخاف ان یاکلہ الذئب, مجھے خوف ہے کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس الف لام عہد ذہنی کے ذریعے بھی اشارہ ہے, لیکن کس کی طرف؟ ذہن میں بھیڑیے کا کوئی ایک جنس کا فرد تصور کر لیا اور الف لام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ کوئی ایک بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. یعنی خارج میں وہ متعین نہیں ہے بلکہ کہاں متعین ہے؟ ذہن, یعنی ذہن میں کوئی ایک فرد کا تصور کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اسی لیے اس کو عہد ذہنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عہد. عہد کا معنی متعین ہونا. معہود وہ جو متعین ہے. معہود کسے کہیں گے؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا, متعین کیا ہوا. عہد کا کیا معنی؟ متعین, متعین کرنا. اور معہود جس کو متعین کر دیا گیا, متعین کر دیا گیا. تو الف لام عہد خارجی میں الف لام کیا ہوتا ہے؟ کسی متعین کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جانی رجل فاکرمت الرجل, میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا. تو الف لام کے ذریعے کیا ہوا؟ اشارہ. کس کی طرف؟ ایک شخص کی, شخص کی طرح جو متعین ہے یعنی معہود ہے. کیا ہے؟ معہود ہے. تو معہود کا کیا معنی؟ متعین. عہد کا کیا معنی؟ متعین ہونا, متعین کرنا. اب یاد رکھیے, جیسے غائب کی ضمیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مرجع پہلے گزرا ہو, ضمیر کے لیے, غائب کی ضمیر کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مرجع. ضمیریں آپ جانتے ہیں تین قسم کی ہیں, یا تو متکلم کی ضمیر ہوگی, یا مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے وہ ضمیر ہوگی, یا غائب کی ضمیر ہوگی. ایک ہے متکلم کی ضمیر, انا اور نحنو وغیرہ. ایک ہے مخاطب کی ضمیر, انتا انتما وغیرہ. اور ایک ہے غائب کی ضمیر, ہوا ہما ہم وغیرہ. یاد رکھیے, مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے, متکلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا. متکلم انا, انا سے کون مراد ہے؟ انا سے بھائی انا متکلم, بات کرنے والا جو بول رہا ہے وہ اس سے مراد. اب مثلا میں انا کہوں, آپ کو کوئی شبہ آیا کہ انا سے کون مراد ہے؟ نہیں, آپ کو پتا ہے یہ جو بول رہا ہے, بات کر رہا ہے, انا سے یہ خود ہی مراد ہے. اور جب میں کہتا ہوں انتا یا انتما یا انتم, تو اس میں بھی کسی قسم کا شبہ نہیں, کیونکہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں. بھائی تم نہ متکلم کی ضمیر میں کوئی شبہ, نہ مخاطب کی ضمیر میں شبہ. متکلم بولنے والا ہوتا ہے اور مخاطب جو جو سن رہے ہیں, جن سے وہ خطاب کر رہا ہے, ان دونوں میں کوئی شبہ نہیں. لہذا ان کا مرجع نہیں ہوتا. تو کبھی بھی آپ مخاطب یا متکلم کی ضمیر کا مرجع تلاش نہ کریں. اگر مرجع تلاش کر رہے ہیں, سننے والا سمجھے گا معلوم ہوا اس کو نحو کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بھائی مرجع صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں ہوا, تو آپ فوراً پوچھیں گے بھائی ہوا سے کا معنی ہے وہ, کون مراد ہے؟ زید مراد ہے, عمر مراد ہے, بکر مراد ہے, خالد مراد ہے, کیا چیز مراد ہے؟ تو اس غائب کی ضمیر کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مرجع. متکلم اور مخاطب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, وہاں کسی قسم کا شبہ نہیں, لیکن ہوا میں شبہ ہے کہ کون مراد ہے, تو اس کے لیے مرجع چاہیے. تو غائب کی ضمیر کے لیے ہمیشہ مرجع چاہیے, پھر اس کے بعد ضمیر لائی جاتی ہے اور سننے والا اس کو سمجھ جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی رجل امسی, کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا تھا, فاکرمتہ. اب آپ سمجھ گئے یعنی ہاں ضمیر سے کون مراد ہے؟ ہاں دیکھا, پہلے رجل آیا, اب اکرمتہ کی ہاں ضمیر معلوم ہو اسی کو راجع ہے, میں نے اس کا اکرام کیا. تو جیسے غائب کی ضمیر کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا مرجع گزرا ہو, इसी तरह अलिफ ला महदे खारजी जो है उसमें भी जरूरी है कि पहले कोई किसी चीज का जिक्र गुजरा हो फिर अलिफ लाम के जरिए उसकी तरफ इशारा किया जाएगा। जैसे जा अनी रजुलन अमसी, कल मेरे पास कोई एक आदमी आया था। देखो रजुल का जिक्र एक दफा हो गया, अब आगे मैं कहता हूं अकरम तो रजुला, तो मैंने उस आदमी का इकराम किया। तो ये कौन सा अलिफ लाम है? अलिफ लाम महदे खारजी। तो अलिफ लाम महदे खारजी के जरिए क्या होता है? बाज अफराद की तरफ इशारा होता है, तो जरूरी है कि उन बाज का पहले जिक्र हुआ हो, उन बाज का पहले। तो जैसे गायब की जमीर के लिए पहले मर्जे का होना जरूरी, इसी तरह अलिफ लाम महदे खारजी के लिए भी जरूरी कि जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है उसका पहले जिक्र हो चुका हो। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आइए किताब पर भाई। इश्काल, इश्काल मैंने आसान लफ्जों में ये किया था कि अलकिस्मुल अव्वल को मारिफा क्यों लाए और मुकद्दिमत उनको नकेरा क्यों लाए, या तो दोनों को क्या करते मारिफा लाते या दोनों को नकेरा लाते। अब सुनो भाई, अब आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब सुनो एतराज यहां क्या होता है। एतराज यह होता है कि अलकिस्मुल अव्वल को मारिफा क्यों लाए, इस पर अलिफ ला महदे खारजी है। क्या है? महदे खारजी है। और अहदे अलिफ ला महदे खारजी के लिए क्या जरूरी? एक चीज का पहले जिक्र हुआ हो फिर इस अलिफ लाम के जरिए उसकी तरफ क्या किया जाए इशारा। और पीछे तो कहीं किस्म अव्वल या किस्म सानी का जिक्र हुआ ही नहीं, तो फिर अलकिस्मुल अव्वल का जरा माना करो। अर रजुल का क्या माना किया था? वो आदमी। अब जरा तर्जमा करो, अल किस्मुल अव्वल फिल मंतिक, वो किस्म अव्वल इल्म मंतिक के बयान में है। वो वाली किस्म अव्वल, वो किस्म अव्वल। देखा इशारा हो रहा है या नहीं हो रहा अलिफ लाम के जरिए? भाई कौन सी किस्म अव्वल, पीछे तो जिक्र ही नहीं हुआ। तो इश्काल समझ में आ गया? इश्काल ये कि किस्मुल अव्वल पर अलिफ लाम महदे खारजी है और माकबल में किस्म अव्वल का जिक्र ही नहीं, ये किस्म अव्वल वो माहूद ही नहीं, मुकर्रर ही नहीं, तो फिर उसकी तरफ अलिफ लाम के जी इशारा कैसे सही हुआ? लिहाजा इसको भी क्या लाना चाहिए था? नकेरा लाना चाहिए था। जैसे मुकद्दिमतुन मुसन्निफ क्या लाए? नकेरा। माकबल में चूंकि कहीं मुकद्दिमा का जिक्र नहीं हुआ था, कहीं पर भी मुकद्दमा का जिक्र, जब मुकद्दमा जिक्र नहीं तो अलिफ लाम के जी उसकी तरफ इशारा भी नहीं हो सकता था, इसीलिए अलिफ लाम नहीं लाए, अल मुकद्दमा नहीं कहा, वरना तो तर्जमा होता वो मुकद्दमा। भाई मुकद्दमा तो पीछे जिक्र ही नहीं हुआ, तो चूंकि वहां मुकद्दमा पीछे जिक्र नहीं था इसलिए उसको मारिफा भी नहीं लाए, बल्कि क्या लाए? नकेरा लेकर आए। इश्काल समझ में आया? तो शारह आपको जवाब देंगे कि भाई अलकिस्मुल अव्वल का जिक्र पहले गुजर चुका है, आपने शायद गौर नहीं किया, पीछे आया था। वबादु फहाजा गायतु तहजीबिल कलामी फी तहरीरिल मंतिक वल कलाम, ये इंतहा दर्जे का मुहज्जब कलाम है इल्म मंतिक और इल्म कलाम के बयान में। किसके बयान में? तो जब शाह मुसन्निफ ने आपको बता दिया था कि मेरी इस किताब में क्या किस चीज का बयान होगा, एक इल्मे मंतिक का और एक इल्मे कलाम का, तो वहीं से खुद ही ये बात समझ भी आ गई। मालूम हुआ इस किताब में दो किस्में होंगी भाई, एक किस्म अव्वल होगी उसमें एक इलम का बयान होगा और एक किस्म सानी होगी उसमें दूसरे इलम का बयान। तो सराहतन, सराहतन का माना होता है साफ लफ्जों में। किस सराहतन का क्या माना? मुसन्निफ अगर यूं फरमाते मेरी इस किताब में दो किस्में आएंगी, तो आप कहते कि मुसन्निफ ने सराहतन दोनों किस्मों को जिक्र कर दिया साफ लफ्जों में। किस तरह? साफ लफ्ज, वाजह लफ्जों में एक बात करें उसको कहते हैं सराहत करना। मसलन मैं कहता हूं जैद लंबे कद वाला है, देखा मैंने सराहतन साफ लफ्जों में कह दिया कि जैद क्या है? लंबे कद वाला है। और एक है मैं दूसरे रंग में कहता हूं जैद लंबी कमीज वाला है, अब भी मेरा इरादा वही है क्या? कि जैद लंबे कद वाला है। لیکن اب میں نے صراحتن نہیں صاف لفظوں میں نہیں کہا کہ زید کیا ہے لمبے قد والا ہے، بات کو ذرا گھما کر کہا کہ زید لمبی قمیض والا ہے، جب لمبی قمیض ہے تو معلوم ہو اس کا قد بھی لمبا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کسی بات کو صاف لفظوں میں ذکر کرنا، اس کو کہتے ہیں صراحت۔ تو یہاں پر بھی صراحتن کیسے مصنف کو ذکر کرنا چاہیے تھا کہ میری اس کتاب میں دو قسمیں، تو پھر ہم کہتے ہیں مصنف نے صراحتن ذکر کر دیا، صاف لفظوں میں کہہ دیا، خود کہہ دیا کہ دو قسمیں، لیکن مصنف نے یہاں صراحتن تو ذکر نہیں کیا، لیکن جب کہہ دیا یہ میری یہ جو کتاب ہے یہ علم منطق اور علم کلام کے بیان میں ہے، تو اسی سے یہ اشارتن اور ضمنن یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ کتنی قسمیں ہوں گی، دو قسمیں ہوں گی۔ تو صراحتن تو ذکر نہیں، لیکن ضمنن تو یہ بات پتا چل گئی، اسی کے اندر ضمن اسی کے اندر اسے ہمیں یہ بات بھی پتا چل گئی، اسی کے ضمن میں اسی کے اندر یہ بات آ گئی کہ میری اس کتاب میں کتنی قسمیں ہوں گی، دو قسمیں ہوں گی۔ تو پیچھے مصنف نے صراحتن ذکر کیا یا ضمنن یہ بات معلوم ہو گئی کہ دو قسمیں ہوں گی؟ ضمنن معلوم کس سے؟ کہ میری اس کتاب میں علم منطق اور علم کلام کا بیان ہے بھائی۔ تو دیکھیے یہی جواب دے رہے ہیں، قوله القسم الاول، مصنف کا قول القسم الاول۔ اب جواب دینے لگے ہیں، کہتے ہیں لما علم ضمنن، جب یہ بات معلوم ہو گئی تھی ضمنی طور پر، فی قوله مصنف کے اس قول میں، فی تحریر المنطق والکلام، مصنف کا جو قول گزرا تھا فی تحریر المنطق والکلام، اس سے یہ بات جب ضمنی طور پر معلوم ہو گئی تھی کہ ان کتابہ علی قسمینی، کہ مصنف کی کتاب دو قسم پر ہے، کس پر ہے؟ دو قسم، تو یہاں سے ضمنن یہ بات معلوم ہو گئی تھی، تو لم یحتج الی التصریح بہذا، یا لم یحتج، احتاج احتاج کے معنی محتاج ہونا، تو لم یحتاج مصنف محتاج نہیں ہوئے الی التصریح بہذا، کہ وہ اس کی تصریح کریں، جا کریں
اس کی تصریح کریں۔
جب ضمناً آپ کو پتا چل گیا کہ میری کتاب میں کتنی قسمیں ہیں، دو، تو اب مصنف کو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ اب صاف لفظوں میں کیا کہتے ہیں کہ میری کتاب میں دو قسمیں ہیں، جب وہاں سے ضمناً معلوم ہو گیا تو آگے انہوں نے ذکر کیا بھی نہیں، لیکن چونکہ معلوم ہو چکا تھا تو القسم الاول کے ذریعے اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ قسم اول جو کہاں سے معلوم ہوئی آپ کو، میری اس فی تحریر المنطق والکلام کی عبارت سے آپ کو معلوم ہو گئی۔ دیکھیے دوبارہ ترجمہ، کہتے ہیں لما علم ضمنن فی قوله فی تحریر المنطق والکلام ان کتابہ علی قسمین، جب یہ بات ضمنی طور پر معلوم ہو گئی تھی مصنف کے اس قول میں، فی تحریر المنطق والکلام، یہ معلوم ہو گئی تھی یہ بات کہ ان کتابہ علی قسمین، کہ مصنف کی یہ کتاب جو ہے یہ دو قسموں پر مشتمل ہے، تو لم یحتج الی التصریح بہذا، تو مصنف محتاج نہیں ہوئے، مصنف کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ اس بات کی تصریح کرتے کہ میری کتاب دو قسموں پر مشتمل ہے۔ فصح تعریف القسم الاول بلام العہد، پس صحیح ہوا، کیا صحیح ہوا؟ تعریف القسم الاول، قسم اول کو معرفہ لانا صحیح ہوا، کیا
قسم اول
کو معرفہ لانا، بلام العہد کس کے ذریعے؟ لام عہدی کے ذریعے، یعنی عہد خارجی کے ساتھ اس کو معرفہ لانا صحیح ہوا، لکونہی معہودن ضمنن، اس لیے کیونکہ وہ متعین تھا ضمنی طور پر، قسم اول کیا ہو چکی تھی، جب ایک دفعہ ایک چیز آ گئی تو متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی، جاءنی رجل فاکرمت الرجل، میرے پاس ایک آدمی کل رات آیا تھا تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا، تو ایک آدمی کا ذکر پیچھے میں نے کیا کیا، صراحتن، جب صراحتن ذکر کیا تو وہ کیا ہو گیا، متعین، تو اب الف لام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرنا صحیح۔ یہاں پر بھی اسی طرح ہے، فی تحریر المنطق والکلام، اگرچہ صراحتن تو دو قسمیں ذکر نہیں کی، لیکن ضمنن دو قسموں کا ذکر آ گیا یا نہیں، جب آ گیا تو متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی، جب متعین اور معہود ہو گئی تو ان کی طرف الف لام کے ذریعے اشارہ کرنا صحیح ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے۔ فصح تعریف القسم الاول بلام العہد لکونہ معہودا ضمنا، تو صحیح ہوا قسم اول کو معرفہ لانا لام عہد خارجی کے ذریعے، لکونہ معہودا ضمنا اس لیے کیونکہ وہ قسم اول معہود ہو چکی ہے، متعین ہو چکی ہے، ضمنا ضمنی طور پر، کیونکہ ایک دفعہ ضمنا اس کا ذکر آ گیا. وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُقَدِّمَتِ، اور یہ جو قسم اول ہے یہ مقدمہ کے خلاف ہے، یعنی مقدمہ میں ایسا نہیں، یہ تو ضمناً متعین ہو چکی لیکن مقدمہ تو کہیں بھی پیچھے ذکر نہیں، تو وہ متعین نہیں. جب متعین نہیں تو اس پر الف لام بھی نہیں لائے، کیونکہ اگر الف لام لاتے پھر مسئلہ بننا تھا کہ وہ مقدمہ بھائی پیچھے تو کہیں ذکر ہی نہیں، کون سا مقدمہ، اس لیے چونکہ وہ مقدمہ متعین نہیں، پہلے ذکر نہیں ہوا تو اس پر الف لام بھی نہیں لائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی وہذا بخلاف المقدمتی، اور یہ جو قسم اول ہے یہ مقدمہ کے برخلاف ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں. فإنها لم يعلم وجودها سابقا، پس وہ جو مقدمہ ہے لم يعلم وجودها، اس کا وجود معلوم نہیں ہے، سابقا ما قبل میں، پہلے سے اس کا ذکر معلوم نہیں، پہلے کہیں ذکر نہیں آیا. فلم تکن معہودتن، تو وہ متعین بھی نہیں. فلذا نکرہا، اسی لیے اس کو مصنف نکرہ لائے. وقال مقدمتن، اور کیا کہا؟ مقدمتن، بغیر الف لام کے کہا. اچھا بھائی آگے دیکھیے بھائی، قوله فی المنطق، مصنف کا قول فی المنطق. فإن قیل ليس القسم الأول إلا المسائل المنطقية فما توجیه الظرفية. بھائی پہلے متن میں آ جائیے. القسم الأول فی المنطق، القسم الأول فی المنطق. اچھا بھائی القسم الأول اس میں کیا بیان ہوگا؟ علم منطق. تو وہی تو قسم اول خود اسی منطق ہی کا نام ہے. قسم اول میں کیا بیان ہوگا؟ سارے منطق کے علم بیان ہوگا، تو قسم اول خود ہی کیا ہے؟ منطق. اور آگے آ رہا ہے فی المنطق، تو قسم اول کی جگہ اٹھا کر رکھ دو المنطق، کیونکہ قسم اول کس کا نام ہے؟ منطق کا. تو عبارت یوں بن گئی، المنطق فی المنطق. کیا بن گئی؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ظرفیت الشیء لنفسہ، ایک چیز اپنے لیے ہی ظرف بن جائے. بھائی فی ہے نا، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے. ظرف اصل میں برتن کو کہتے ہیں. تو ظرفیت یہ ایک چیز کا دوسرے کے لیے ظرف ہونا، یعنی ایک چیز کسی چیز کو پوری طرح اپنے اندر گھیر لے، اس کا احاطہ کر لے، اس کو کہتے ہیں یہ اس چیز کے لیے، یہ چیز اس کے لیے ظرف ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید فی الدار، زید اس گھر میں ہے، تو میں لایا فی، اور فی کس لیے آتا ہے؟ ظرفیت کے لیے. یہ بتلاتا ہے کہ جو فی سے ما قبل ہے وہ ہے مظروف، اور جو ما بعد ہے وہ ہے ظرف. زید اس گھر میں ہے، اس کے اندر ہے، اس گھر نے زید کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو گھر ہے یہ ہوا بمنزلہ ظرف کے، برتن کے. جیسے برتن میں کوئی چیز ڈالی جائے، برتن اس کا ہر طرف سے احاطہ کر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، وہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. جیسے آپ نے گلاس میں پانی ڈالا تو یہ پانی کیا ہے؟ مظروف. اور یہ گلاس کیا ہے؟ ظرف. جو اندر چیز ہے اس کو کہتے ہیں مظروف، اور جس نے گھیرا ہوا ہے باہر سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف. تو پانی کیا ہوا؟ مظروف. اور وہ گلاس کیا ہوا؟ ظرف. یا آپ نے جیسے زید کمرے گھر کے اندر ہے تو زید کیا ہوا؟ مظروف. اور پورا گھر کیا ہوا؟ ظرف. یا مثلا میں کہتا ہوں زید فی المدرساتی، زید مدرسے کے اندر ہے، تو مدرسہ کیا ہوا؟ ظرف. اور زید کیا ہوا؟ مظروف. یا مثلا میں کہتا ہوں زید فی الغرفتی، تو ظرف جس چیز نے باہر سے احاطہ کیا ہو، اور جو چیز اندر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مظروف کہتے ہیں، مظروف کہتے ہیں. اور یاد رکھیے ظرف اور مظروف کا ایک دوسرے سے غیر ہونا ضروری، ظرف اور چیز ہونی چاہیے، مظروف اور چیز ہونی چاہیے. مثلا میں نے کہا زید فی الدار، زید اس گھر میں ہے، تو دیکھو زید کی ذات الگ ہے اور گھر الگ چیز ہے، تو دیکھا ظرف اور چیز ہونی چاہیے اور مظروف اور چیز. چیز، مثلا گلاس میں پانی ہے تو دیکھو پانی اور چیز ہے اور گلاس جو شیشے یا سٹیل کا ہے وہ اور چیز ہے، تو ظرف اور مظروف تب ہی بنیں گے جب دونوں الگ الگ چیزیں ہوں، کیونکہ ایک چیز نے اندر ہونا ہے اور دوسری نے اس کو ہر طرف سے گھیرنا ہے، تو یقینی بات ہے دونوں کو کیا ہونا چاہیے، الگ الگ ہونا چاہیے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ظرف اور مظروف دونوں ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ المنطق فی المنطق، منطق علم منطق میں. تو یہاں پر ماقبل میں کون؟ منطق، وہ مظروف، اور فی کے ما بعد کیا؟ منطق، وہ ظرف بھی. تو مظروف اور ظرف دونوں ایک ہی چیز ہو گئے، اور اس کو کہتے ہیں ظرفیت الشے، ایک چیز کا ظرف ہونا، لنفسی ہی، اپنے لیے ہی، ایک چیز خود ہی اپنے لیے ظرف بن جائے. جیسے میں کہوں زیدن فی زیدن، یا میں کہوں الدار فی دارن، وہ گھر اس گھر میں ہے، دونوں سے ایک ہی مراد ہے. تو یاد رکھیے یہ ظرفیت الشے لنفسی ہی باطل ہے، درست نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جگہ جگہ کتابوں میں آئے گا، عبارتوں میں آئے گا، یہ لکھ لیجئے بھائی. ظرفی ضا کے ساتھ ہے ظرف، ظرفیت الشے گولتا ہے آخر میں، ظرفیت الشے لنفسی ہی باطلن، باطلن یا فاسدن. تو ظرفیت الشے لنفسی ہی باطلن، ظرفیت کا کیا معنی؟ ظرف ہونا، ظرف ہونا. ظرفیت الشے ایک چیز کا ظرف ہونا، لنفسی ہی اپنے لیے ہی، باطلن یہ باطل ہے، کیونکہ ظرف اور ہونا چاہیے اور مظروف اور ہونا چاہیے. تو یہاں اشکال کیا ہوا کہ القسم الاول سے بھی مراد ہے منطق، اور آگے فی المنطق، منطق سے بھی کیا مراد ہے؟ منطق. تو کیا خرابی لازم آئی؟ ظرفیت الشے لنفسہ کی خرابی لازم آئی، اور ظرفیت الشے لنفسہ یہ تو باطل ہے. یا یوں کر لو، المنطق سے مراد لے لو منطق کے مسائل، اس کتاب میں کیا ذکر ہوں گے؟ منطق کے مسائل. اور قسم اول بھی کیا ہے؟ وہ بھی وہی منطق کے مسائل ہے. تو گویا عبارت یوں بن گئی، المسائل المنطقیہ فی المسائل المنطقیہ. بات وہی ہے، ظرفیت شیلی نف، کہنا یہ چاہتے ہیں، یرحمک اللہ، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ظرفیت شیلی نفسی ہی کی خرابی لازم آ رہی ہے بھائی. عبارت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں قولہ فی المنطق، مصنف کا قول فی المنطق، کہتے ہیں فإن قیل، اگر یہ اعتراض کیا جائے، لیس القسم الاول الا المسائل المنطقیہ، کہ قسم اول نہیں ہے مگر مسائل منطقیہ ہی. قسم اول تو کس کا نام ہے؟ مسائل منطقیہ ہی کا نام ہے. فما توجیہ الظرفیتی، تو آپ کیا توجیہ کریں گے ظرف ہونے کی؟ آپ کیا جواب دیں گے ظرف ہونے کا؟ یہ کیسے اپنے لیے ہی ظرف بن رہی ہے؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ توجیہ کہتے ہیں کوئی وجہ بیان کرنا کہ جس سے اشکال ختم ہو جائے، اعتراض ختم ہو جائے. تو آپ ظرفیت کی کیا توجیہ کریں گے؟ کس طرح اس عبارت کا، کس طرح اس کا جواب دیں گے کہ اعتراض کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. تو جواب آپ کو دیں گے بھائی کہ بھائی القسم الاول سے ہم مراد لے لیتے ہیں الفاظ، اور منطق سے ہم مراد لے لیتے ہیں معانی. دونوں الگ الگ ہو گئے یا نہیں؟ القسم الاول یہ الفاظ ہیں فی بیان المنطقی، اور منطق سے کیا مراد؟ معانی. یہ الفاظ ہیں جن میں ان معانی کا بیان ہے. اب بات بن گئی یا نہیں بن گئی؟ کیونکہ ہم نے دونوں سے الگ الگ چیزیں مراد لے لیں. قسم اول سے کیا مراد لے لیے؟ الفاظ اور عبارتیں، اور منطق سے کیا مراد لے لیے؟ معانی. تو آپ کا اشکال یہی تھا کہ ظرف اور مظروف کو ایک دوسرے سے غیر ہونا چاہیے، تو ظرف اور مظروف دونوں ایک دوسرے سے غیر ہو گئے، اشکال ختم ہوا. یہ الفاظ ہیں فی بیان المنطقی، جن میں ان معانی کا بیان ہے. تو کہتے ہیں دیکھیے بھائی، فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ إِلَى الْمَسَائِلَ الْمَنْتِقِيَّةَ، کہ قسم اول تو مسائل منطقیہ ہی ہے، فَمَا تَوْجِيهُ الظَّرْفِيَّةِ، تو ظرف ہونے کی کیا توجیہ ہے؟ تو جواب گزر گیا، کیا جواب؟ قسم اول سے کیا مراد لے لیں؟ الفاظ اور عبارات، اور منطق سے کیا مراد لے لیں؟ معانی مراد لے لیں. تو پھر اب مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ الفاظ اور عبارتیں، القسم الاول وہ الفاظ اور عبارتیں، فی بیان هذه المعانی، ان معانی کے بیان میں. کہتے ہیں قلت، تو میں کہتا ہوں، یجوز، کے مجائز ہے، ان یراد بالقسم الاولی، کہ ارادہ کیا جائے قسم اول سے، الالفاظ والعبارات، الفاظ اور عبارتوں کا، کہ قسم اول سے کیا مراد ہوں، کہ ان یراد، کہ مراد ہوں قسم اول سے، الالفاظ والعبارات، الفاظ اور عبارات، وبالمنطق، اور منطق سے مراد جو ہیں، المعانی، وہ معانی مراد ہوں، فیکون المعنی، تو معنی عبارت کا یہ ہو جائے گا کہ ان ہذہ الالفاظ فی بیان ہذہ المعانی، یہ والے الفاظ ہیں ان معانی کے بیان میں، ویحتمل وجوہا اخرى، اور یہ اور وجوہات کا بھی احتمال رکھتا ہے، یہاں اور بھی وجوہ ہیں بھائی، یہاں وجوہا اخرى، اور دوسری وجوہ بھی ہیں. اچھا تو کہتے ہیں بھائی، ہم نے تو ایک توجیہ کر دی، ایک جواب دے دیا جس سے اعتراض حل ہو گیا، لیکن ویحتمل وجوہا اخرى، یہ اور بھی احتمالات رکھتا ہے، یہاں اور بھی احتمالات ہیں، آپ اور بھی توجیہات کر سکتے ہیں کہ قسم اول سے ایک چیز مراد لیں اور منطق سے دوسری چیز مراد لیں. تو یہاں کل 35 احتمالات بنتے ہیں بھائی، 35 احتمالات. وہ کس طرح بنتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں وہ تفصیل، اور تفصیل ان وجوہ کی یہ ہے کہ ان القسم الاول عبارت عن احد المعانی السبعتی، کہ قسم اول عبارت ہے عن احد المعانی السبعتی، سات معانی میں سے کسی ایک سے. قسم اول عبارت ہے سات معانی میں سے کسی ایک، یعنی یوں کو قسم اول میں سات احتمال ہیں. کتنے احتمال؟ سات. کون کون سے؟ ام الالفاظ، یا تو الفاظ ہیں، اب المعانی، یا معانی ہیں، اب النقوش، یا نقوش. نقوش تو گزر چکا، کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کے سامنے تحریر لکھی ہوئی ہے ان کو نقوش کہتے ہیں. تو قسم اول یا تو وہ عبارت ہے کس سے؟ الفاظ سے، یا معانی سے، ابھی نقوش، یا کس سے؟ نقوش سے. ابھی المرکب من الاثنین، یا وہ مرکب ہے دو سے. کوئی سے؟ دو سے. کون سے دو بھائی؟ تین چیزیں ہو گئیں، ایک کیا ہے؟ نقوش، ایک کیا ہے؟ الفاظ، ایک کیا ہے؟ معانی. تو قسم اول سے یا تو مراد کیا ہے؟ نقوش، یا کیا مراد ہیں؟ الفاظ، یا کیا مراد ہیں؟ الفاظ، یا کیا مراد ہیں؟ معانی مراد ہیں. تین احتمال یہ ہو گئے، ایک ایک آ رہا ہے ان میں. دوسری تین صورتیں اگلی یہ ہیں کہ آپ دو دو کو جمع کر لیں، قسم اول سے مراد کیا لے لیں؟ نقوش اور الفاظ، یا نقوش اور معانی، یا الفاظ اور معانی مراد لے لیں. توجہ ہے جی. کتنی چیزیں ہیں یہاں پر؟ تین چیزیں جی. ایک نقوش، ایک معانی، اور ایک الفاظ. یا تو قسم اول سے ایک ایک مراد لے لیں، یا صرف نقوش مراد لے لیں، یا صرف الفاظ مراد لے لیں، یا صرف معانی مراد لے لیں، یا دو دو اکٹھے مراد لے لیں کہ قسم اول عبارت ہے کس سے؟ نقوش اور الفاظ سے، یا نقوش اور معانی سے، یا الفاظ اور معانی سے. تو تین جوڑے یہ بن گئے دو دو کے، اور یا تینوں کے مجموعے سے، تو ایک یہ ہوا ایک قسم. تو کل کتنے احتمال ہو گئے؟ سات احتمال ہو گئے، سات احتمال ہو گئے. یہی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ تفصیل، اور تفصیل ان وجوہ کی یہ ہے کہ ان القسم الاول عبارت عن احد المعانی السبعتی، کہ قسم اول وہ عبارت ہے ان سات معانی میں سے کسی ایک سے، اما الالفاظ والمعانی او النقوش، یا تو وہ الفاظ ہیں، یا وہ معانی، یا وہ نقوش، او المرکب من الاثنین، یا جو وہ جو مرکب ہو کن سے؟ ان میں سے دو سے مرکب ہو. تو اس میں کتنی صورتیں آ گئیں؟ تین آ گئے تو یہ چھ ہو گئے. ابھی سلاستی یا وہ جو مرکب ہو کس سے؟ تینوں سے. ایک صورت یہ ہو گئی تو کل کتنے ہو گئے؟ سات. یاد رکھیے السلاستی اس کا عطف ہے الاسنین پر, تو عبارت یوں بن گئی المرکب من السلاستی یا وہ جو مرکب ہو کس سے؟ تین سے. تو مرکب من الاسنین اس میں کتنی صورتیں آئیں؟ تین. اور مرکب من السلاسہ اس میں ایک ہی صورت آئی, تو سات صورتیں بن گئیں. یہ احتمال کس میں؟ قسم اول میں. اب منطق میں کتنے احتمال؟ اوپر متن آیا تھا نا القسم الاول فی المنطق, تو قسم اول میں کتنے احتمال؟ سات. اور یہ جو آگے منطق کا لفظ آ رہا ہے اس میں پانچ احتمال ہوں گے, وہ اب ذکر کرنے لگے ہیں شرح میں. کہتے ہیں والمنطق عبارة عن احد معان خمسة, اور منطق جو ہے وہ عبارت ہے پانچ معانی میں سے کسی ایک سے. اما الملکت, یا تو عبارت کس سے ہے؟ ملکہ سے. او العلم بجميع المسائل, یا یہ عبارت ہے تمام مسائل کے علم سے. منطق سے کیا مراد ہے؟ تمام مسائل کا علم. او بالقدر المعتد به, یا اتنے مقدار مسائل کی اتنی مقدار. المعتد به, اعتد کا معنی شمار کرنا, معتد به قابل شمار, قابل شمار. یعنی بھئی دیکھو یہ علم منطق ہے نا, علم منطق اس کا مقصد کیا ہے؟ نظر و فکر میں غلطی سے بچانا. تو قسم اول میں ذکر ہوں گے کیا؟ علم منطق کے مسائل. کیا آیا؟ القسم الاول فی بیان المنطق, قسم اول ہے کس کے بیان میں؟ منطق. اور منطق سے مراد ہے تمام مسائل منطقیہ کا علم. تو معنی کیا بن گیا؟ قسم اول ہے کس بارے میں؟ تمام مسائل کا علم حاصل کرنے کے بارے میں, کہ تمام مسائل کا علم حاصل ہوگا اس میں. یا تو اس میں تمام مسائل منطقیہ بیان ہوں گے, یا اتنے مسائل ذکر ہوں گے کہ وہ جن پر بھروسہ کیا جا سکے, جو ہمیں نظر و فکر میں غلطی سے بچا سکیں, جو قابل شمار ہیں, یعنی ان پر اعتماد بھروسہ ہو کہ یہ کیا کریں گے, اب ہمیں نظر و فکر میں غلطی سے بچا لیں گے. تو منطق سے کیا مراد ہے؟ یا تو ملکہ مراد ہے, یا تمام مسائل منطقیہ کا علم مراد ہے, یا مسائل منطقیہ کی اتنی مقدار جو معتد بھی ہے, جو قابل شمار ہے. ایک تو ہے نا دو چار چیزیں آپ نے سیکھ لیں, تو یہ تو کسی شمار میں نہیں, اس پر تو آپ کو منطقی نہیں کہا جائے گا. ہاں اس علم کا ذرا اکثر اور بڑا حصہ آپ سیکھ لیں, اب آپ کو کیا کہا جائے گا؟ کہ آپ علم آپ منطقی ہیں. دیکھا, تو یہ بڑا حصہ ہے وہ قابل شمار ہے, تھوڑا سا حصہ قابل شمار نہیں, بڑا حصہ ہوگا اب وہ آپ کو غلطی سے بچائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں جو منطق سے کیا مراد ہے, یا تو ملکہ مراد ہے, یا تمام مسائل منطقیہ کا علم مراد ہے, یا مسائل منطقیہ کا علم لیکن اتنے مسائل جو تمام نہیں, اتنے جو قابل شمار ہوں, یعنی جن پہ بھروسہ ہو سکے, جو ہمیں کیا کریں گے نظر و فکر میں غلطی سے بچا لیں گے, تو وہ مراد ہے. تو تین احتمال یہ ذکر ہوئے, کیا منطق سے کیا مراد؟ یا تو ملکہ, یا تمام مسائل کا علم, یا قدر معتد بھی کا علم. قدر معتد بھی کیا معنی؟ اتنی مقدار مسائل کی جو قابل شمار ہیں, جن کو انسان شمار کرے کہ ہاں اس کے پاس علم ہے منطق کا, سمجھ میں آئے, جس پر کیا کیا جا سکے, بھروسہ کیا جا سکے, جو ہمیں کیا کرے نظر و فکر میں غلطی سے بچا سکے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ قدر معتد بھی, وہ مقدار جو قابل شمار ہے, یعنی جو قابل بھروسہ ہے. تو اعتدہ کا ویسے معنی ہوتا ہے شمار کرنا, معتد بھی جو قابل شمار ہے. دیکھو دو چار مسائل آپ کو اگر منطق کے آتے ہوں تو کوئی اس کو شمار کرے گا ہی نہیں, وہ کہے گا نہیں جی اس کو منطق نہیں آتی, کیونکہ وہ معتد بھی نہیں ہے. تو معتد بھی اچھی خاصی مقدار ہو, اس کو شمار کیا جاتا ہے, اور پھر کہتے ہیں اس آدمی کو یہ چیز آتی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں پانچ معانی میں سے ام الملکۃ, یا تو ملکہ مراد ہوگا, یا تو ملکے سے عبارت ہے، اب العلم بجمیع المسائل، یا تمام مسائل کے علم سے منطق عبارت ہے، وہ مراد ہے. او بالقدر المعتد به، یا مسائل کی اتنی مقدار جو قابل شمار ہے، جو قابل بھروسہ ہے. الذي يحصل به العصمة، جن کے ذریعے حفاظت حاصل ہو جائے. اتنے مسائل کی مقدار جن کے ذریعے حفاظت حاصل ہو جائے. کس چیز سے حفاظت؟ نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت حاصل ہو جائے. اور وہ تھوڑے مسائل سے حاصل ہو جائے گی، اچھے خاصے مسائل جاننا پڑیں گے، اکثر مسائل جاننا پڑیں گے، اکثر جاننا پڑیں گے. تو یہ معنی ہے وہ قابل اعتماد مقدار، الذی یحصل به العصمت، کہ جس کے ذریعے حفاظت حاصل ہو جائے. عصمت کا معنی حفاظت. تین احتمال، او نفس المسائل جمیعہ، یا یہ عبارت ہے تمام میں مسائل سے، نفس مسائل سے عبارت ہے، نفس تمام مسائل سے. بھئی ایک ہے مسائل کا علم. جیسے دیکھو، ایک ہے زید کا علم. زید الگ چیز ہے اور زید کا علم اور چیز ہے. زید کا علم مجھے حاصل ہے، تو یہ علم میری صفت. زید خود الگ اور علم زید یہ میری صفت، کیونکہ مجھے زید کا پتہ ہے، زید مجھے معلوم ہے. تو چیز اور ہوتی ہے اور اس کا علم اور ہوتا ہے. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ مثلا ایک ہے پہاڑ اور ایک ہے اس پہاڑ کا علم، تو پہاڑ اور چیز ہے اور اس کا علم اور چیز. یہ علم آپ کی صفت ہے. آپ کہیں گے مجھے پہاڑ کا علم ہے. کیا کہیں گے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کی جو صورت ذہن میں حاصل ہوئی، وہ آپ کے ذہن میں حاصل ہو رہی ہے. تو پہاڑ الگ ہے جو خارج میں موجود ہے، اور ایک جو اس چیز کا علم جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چیز اور ہوتی ہے، اس کا علم اور ہوتا ہے. یہاں پر بھی اسی طرح منطق سے یا تو مسائل منطق مراد ہیں یا ان مسائل کا علم مراد ہے. مسائل خود اور چیز، اور ان کا علم اور چیز. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر یا تو وہ تمام علم منطق کے تمام مسائل مراد ہیں یا ان تمام مسائل کا علم مراد ہے. منطق کے اتنے مسائل جو قابل شمار ہوں، یا تو وہ مراد ہیں یا ان کا علم مراد ہے. کتنے احتمال ہو گئے؟ چار. پھر سنو، ایک ہے مسائل منطق کے اور ایک ان کا علم. مسائل اور چیز، ان کا علم اور چیز. بات کس کی چل رہی ہے؟ منطق کی. منطق سے یا تو مراد کیا ہے؟ ملکہ، یا تمام مسائل کا علم، یا قدر معتد بھی مسائل کا علم، یا نفس مسائل، نفس تمام مسائل مراد ہیں، یا نفس قدر معتد بھی مسائل مراد ہیں. تمام مسائل مراد ہیں یا
قدر معتد
بھی مسائل مراد ہیں. نئی بات سمجھ میں آئی میرا خیال؟ پانچ احتمال کیسے بنتے ہیں؟ پھر سنو، ایک کیا؟ ملکہ مراد ہے. ملکہ کسے کہتے ہیں؟ یہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. یا تو منطق کے ذریعے کیا مراد ہے؟ ملکہ مراد ہے، یا علم منطق کے مسائل مراد ہیں، سارے مسائل. اب میں ترتیب بدل رہا ہوں. ایک کیا؟ پہلی صورت کیا؟ منطق سے کیا مراد؟ ملکہ. دوسری صورت، منطق سے منطق کے تمام مسائل مراد. اور تیسری صورت یہ کہ ان تمام مسائل کا علم مراد ہے. چوتھی صورت یہ کہ قدر معتد بھی مسائل مراد ہیں. پانچویں صورت یہ کہ قدر معتد بھی مسائل کا علم مراد. اب پانچ صورتیں بن گئیں، سمجھ میں آ گئیں؟ ایک ہوتی ہے چیز، ایک اس کا علم، تو ایک ہے نفس مسائل خود، ایک ان کا علم. تو نفس مسائل یا سارے مراد ہوں گے یا قدر معتد بھی، دو احتمال یہ ہو گئے. یا تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی کا علم، یہ چار احتمال ہو گئے. اور ایک کیا ہوا؟ ملکہ ہوا. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے بھائی، دوبارہ عبارت دیکھیے. کہتے ہیں والمنطق عبارت عن احد معان خمسۃ، اور منطق جو ہے وہ عبارت ہے پانچ معانی میں سے کسی ایک سے، اما الملکہ تو یا تو وہ ملکہ ہے، او العلم بجميع المسائل یا تمام مسائل کا علم، او بالقدر المعتد به یا علم قدر معتد بھی مسائل کا، الذي يحصل به العصمه جن کے ذریعے حفاظت حاصل ہو جائے، او نفس المسائل جميعا یا مسائل کا علم نہیں، نفس المسائل جميعا خود تمام مسائل مراد ہیں، او نفس القدر المعتد بھی یا نفس وہ مقدار جو معتد بھی ہے جو قابل شمار ہے، وہ مقدار مراد ہے، اس کا علم مراد نہیں. پہلے آیا تھا علم، اب کیا ہے خود نفس مقدار وہ والی. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَيَحْصُلُ مِن مُلَاحَظَةِ الْخَمْسَةِ مَعَ السَّبْعَةِ، تو حاصل ہوگا مِن مُلَاحَظَةِ الْخَمْسَةِ، ملاحظہ کا معنی توجہ کرنا، مِن مُلَاحَظَةِ الْخَمْسَةِ جب ملاحظہ کیا جائے، الْخَمْسَةِ کس کو؟ ان پانچ کو، مَعَ السَّبْعَةِ کس کے ساتھ؟ سات. القسم الاول میں کتنے احتمال تھے؟ سات، منطق میں پانچ. تو جب ملاحظہ کیا جائے گا ان پانچ کو کس کے ساتھ؟ ان سات کے ساتھ. فَيَحْصُلُ تو حاصل ہو جائیں گے، خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ احتمالاً کتنے احتمال؟ 35 احتمال. کتنے احتمال؟ 35 احتمال حاصل ہو جائیں گے جب آپ ملاحظہ کریں گے. عبارت سمجھ میں آ گئی؟ کس طرح حاصل ہوں گے؟ یہ متن پر ذرا دیکھو بھائی، القسم الاول فی المنطقی، یہاں پر 35 احتمال بنتے ہیں، وہ کس طرح؟ دیکھو قسم اول میں کتنے احتمال؟ 7. پہلا احتمال، قسم اول سے کیا مراد لیں؟ نقوش. دوسرا معانی، تیسرا الفاظ، اور پھر اگلے تین میں دو دو مرکب جوڑے بنا لیں، کون؟ نقوش اور الفاظ، اور نقوش اور معانی، اور الفاظ اور معانی، یا تینوں کا مجموعہ، یعنی نقوش الفاظ اور معانی کا مجموعہ. تو یہ 7 احتمال، ان میں سے ایک لے لیں پہلا جو بھی ہو، نقوش لے لیا. تو قسم اول سے ہم نے مراد لے لیے نقوش. اب منطق میں کتنے احتمال تھے؟ 5. تو وہ 5 ایک ایک کر کے لائیں. پہلے منطق سے کیا مراد لے لو؟ ملکہ لے لو، میم پر بھی فتحہ پڑھو، لام پر بھی فتحہ، ملکہ. منطق سے کیا مراد لے لو؟ ملکہ. تو مانا کیا ہوا؟ قسم اول سے کیا مراد لیے؟ نقوش. اور منطق سے کیا مراد لیا؟ ملکہ. یہ نقوش ہیں فی تحصیل الملکہ، اس ملکہ کے حاصل کرنے کے بارے میں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ اب ملکے کی جگہ کیا لے آؤ؟ علم بھی جمیع المسائل، منطق کے سارے مسائل کا علم. قسم اول سے وہی مراد لو نقوش. یہ نقوش ہیں کس بارے میں؟ فی تحصیل علم جمیع المسائل، یہ نقوش ہیں منطق کے تمام مسائل کا علم حاصل کرنے کے بارے میں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تیسرے ترجمہ کر لیں، اب مراد لے لیں منطق سے قدر معتد بھی مسائل کا علم. یہ نقوش ہیں علم منطق کے قادر معتد بھی مسائل کے حاصل کرنے کے بارے میں. اب چوتھا احتمال لے آؤ، خود نفس مسائل، تمام مسائل مراد لے لو. یہ نقوش ہیں نفس تمام مسائل منطق کے بیان میں، یہ نقوش ہیں
نفس تمام مسائل منطق
کے بیان. سورت سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب اگلی آخری سورت لے آؤ، پانچویں سورت، کہ قدر معتد بھی مسائل مراد لے لیں منطق سے. یہ نقوش ہیں منطق کے قدر معتد بھی مسائل کے بیان میں. تو دیکھا قسم اول میں سے صرف کس کو؟ پہلی قسم کو لیا، اور اگلے پانچوں کے ساتھ اس کو جوڑا، کتنی قسمیں ہو گئیں؟ پانچ قسمیں بن گئیں. اب قسم اول میں دوسرے کو لے آؤ, کس کو؟ الفاظ کو لے آؤ, اور ہر پانچ میں سے ہر ایک کو اس کے ساتھ بھی جوڑو. یہ کتنے احتمال ہو گئے؟ پانچ یہ ہو گئے, پانچ پہلے تھے کتنے ہو گئے؟ دس ہو گئے. پھر قسم اول میں تیسرا معانی کو لے آؤ, اور پھر منطق میں وہی پانچ احتمال ایک ایک کو اس کے ساتھ لگاؤ, تو یہ کتنے ہو گئے؟ پانچ مزید ہو گئے, کل کتنے ہو گئے؟ پندرہ. تو اس طرح ہر سات میں سے جو سات ہیں قسم اول کی, سات قسمیں, سات احتمالات جو ہیں قسم اول میں, ان میں سات میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ منطق کے پانچوں احتمال جوڑتے جائیں تو کتنے ہو گئے؟ سات پنجے پینتیس, بھائی پینتیس احتمال ہو گئے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بیان کر رہے ہیں, دیکھیے بھائی, کہتے ہیں فیحصل, بس حاصل ہوگا, من ملاحظۃ الخمسۃ مع السبعۃ, جب ملاحظہ کیا جائے پانچ کو, ان پانچ کو ان سات کے ساتھ, تو حاصل ہوگا. کیا حاصل ہوگا؟ فاعل آ رہا ہے خمسۃن وس, یحصل فعل ہے, اور خمسۃن وثلاثون احتمالا, یہ کیا ہے؟ اس کے لیے فاعل. تو ان پانچ کو ان سات کے ساتھ ملاحظہ کریں تو حاصل ہوں گے پینتیس احتمال. یقدر فی بعضی حل بیان, مقدر نکالیں گے ان میں سے بعض کے اندر لفظ بیان کو. میں نے کہا تھا نا القسم الاول فی بیان المنطق, منطق سے پہلے کیا لفظ نکالا تھا؟ بیان. بعض جگہ یاد رکھیں, آپ کو بتائیں گے, لفظ بیان مقدر نکالنا پڑے گا, بعض جگہ لفظ حصول مقدر نکالنا پڑے گا, فی حصول المنطقی, اور بعض جگہ تحصیل کا لفظ نکالنا پڑے گا, القسم الاول فی تحصیل المنطقی. یہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں یقدر فی بعضی حل بیان, ان میں سے بعض کے اندر جو ہے لفظ بیان مقدر ہوگا. کہاں پر مقدر ہوگا بھائی؟ فی کے بعد اور منطق سے پہلے, یعنی مضاف نکال لیں گے, جو مضاف ہوگا کس کی طرف؟ منطق کی. تو بعض میں بیان لفظ مقدر ہوگا, وفی بعض حد تحصیل, اور بعض میں لفظ تحصیل مقدر ہوگا, وفی بعض حل حصول, اور بعضوں کے اندر لفظ حصول مقدر ہوگا. حیثما, جہاں بھی, وجدہ العقل السلیم, وجدہ کا معنی پا لینا, پا لے اس کو, العقل السلیم, عقل سلیم کہتے ہیں صحیح عقل, کس کو کہتے ہیں؟ صحیح اور درست عقل, جس میں کوئی خرابی وغیرہ نہ ہو. اگر جہاں حیثما وجدہ العقل السلیم, جہاں بھی پا لے اس کو درست عقل, مناسبا مناسب, جہاں بھی عقل سلیم مناسب سمجھے, تو ان تین میں سے کہیں پر لفظ بیان لانا پڑے گا. جب آپ معانی بدلیں گے نا قسم اول سے, سات میں سے کوئی ایک احتمال لیں گے, اور اسی طرح منطق سے بھی ان پانچ میں سے کوئی ایک احتمال مراد لیں گے, تو بعض اوقات ہمیں اس منطق کے لفظ سے پہلے کیا مضاف نکالنا پڑے گا؟ بیان. بعض جگہ تحصیل, بعض جگہ حصول, جہاں بھی عقل سلیم مناسب سمجھے. عقل درست عقل خود بتلا دے گی کہ یہاں بیان اب نکالنا چاہیے, یا یہاں تحصیل کا لفظ نکالنا چاہیے, یا یہاں حصول کا لفظ نکالنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, ایک بات پیچھے رہ گئی تھی, ملکہ. ملکہ کسے کہتے ہیں؟ ملکہ, ملکہ آسان لفظوں میں کہیے, اس کا معنی ہے مہارت. مہارت انسان کو اولاً جو صفت حاصل ہوتی ہے وہ حال کے درجے میں ہے. کس کے درجے میں ہے؟ حال. اور حال یحول حولاً, آئے گی اور گزر جائے گی. لیکن اگر وہی صفت پکی ہو جائے تو پھر اس کو ملکہ کہتے ہیں, مہارت کہتے ہیں. جیسے یہ سبق آپ نے پڑھا, تو اب آپ کو یہ سبق حال کے درجے میں ہے, آپ کی صفت بن گیا. اب کوئی آپ سے یہ سبق پوچھتا ہے, آپ اس کا بہترین تکرار اسے کروا دیں گے, اور یہ کتاب کا یہ حصہ حل کروا دیں گے. لیکن اگر آپ اس کا تکرار نہیں کریں گے, دو چار دن بعد آپ اس کو بھول جائیں گے, کیونکہ یہ سبق آپ کی صفت تو بنا لیکن یہ حال کے درجے میں تھا, پختہ نہیں تھا, تو یہ گزر جائے گا, ختم, بھول جائیں گے آپ. لیکن اگر اسی سبق کا آپ 20-25-30 دفعہ تکرار کر لیں گے, تو اب یہ سبق آپ کی پختہ صفت بن گیا, اب یہ آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. آپ نے اس میں خوب محنت کر لی, خوب ذہن کھپا لیا, اب کتاب بند کر کے بھی رکھ دیں، سال کے بعد بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ مقام سمجھا دیں، تو آپ فوراً اس کو سمجھا دیں گے، کیونکہ یہ سبق آپ کا ملکہ بن چکا ہے، آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو چکی ہے. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو اولاً صفت جو حاصل ہوتی ہے وہ کس کے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں، اور وہ پھر گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. لیکن اسی میں محنت کی جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ ملکہ بن جاتی ہے. جیسے آپ نے علم صرف شروع کیا تھا تو ابتداءً وہ حال کے درجے میں تھا، آپ چند دن چھوڑتے تھے، بھول جاتے تھے، لیکن آپ نے اس میں خوب محنت کی، سینکڑوں دفعہ آپ نے گردانوں کو دہرایا، پھر ثانیہ میں بھی ایک تکرار کر لیا، اس کا ثالثہ میں پھر آپ نے ایک دفعہ اس کا تکرار کر لیا، اب وہ آپ کا ملکہ بن چکا ہے، مہارت ہے. اب اس کاپی کو آپ صندوق میں بند کر کے رکھ دیں، تالا لگا دیں، دس سال بعد بھی کوئی آپ سے کہتا ہے، کوئی صیغہ پوچھتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، آپ فوراً بتا دیں گے. آپ سے کوئی کہتا ہے مجھے ایک سبق پڑھا دیں، آپ بڑے آرام سے اس کو پڑھا دیں گے، کیونکہ اب آپ کو اس صرف میں کیا حاصل ہو چکی؟ مہارت حاصل ہو چکی، آپ میں ملکہ پیدا ہو گیا. تو ملکہ کہتے ہیں پختہ صفت، روح کی پختہ صفت جو اس سے جدا نہ ہو. آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کاموں میں بھی ایسا ہے کہ انسان کوئی کام سیکھنا شروع کرتا ہے، مثلا میکینک وغیرہ بھی ہے، وہ بھی کئی سال محنت کرتا ہے تو بالآخر اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے. اب وہ کام چھوڑ بھی دے، کئی سال بعد بھی ضرورت پیش آئے، وہ پھر دوبارہ بہترین کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو اس میں کیا حاصل ہو چکی تھی؟ مہارت حاصل ہو چکی تھی، وہ اس کو ملکہ حاصل ہو گیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے ملکہ. اچھا تو انہوں نے کیا کہا کہ بعض صورتوں میں بیان مقدر نکالیں گے، بعض صورتوں میں تحصیل، اور بعض صورتوں میں حصول. بیان تو آپ جانتے ہیں، بیان کا کیا معنی؟ وضاحت کرنا، جس میں ایک چیز کی کیا کی جائے؟ وضاحت کی جائے. اب تحصیل اور حصول کا کیا معنی؟ یاد رکھیے، حصول کا معنی حاصل ہونا، حصول کا کیا معنی؟ حاصل ہونا. اور تحصیل کا معنی حاصل کرنا. آپ محنت کریں گے تو آپ کو ملکہ حاصل ہو جائے گا. اور علم کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہے حصول، اس کا کیا معنی؟ حاصل ہونا. اور ایک کیا ہے؟ تحصیل، کیا معنی؟ حاصل کرنا. تو علم خود حاصل ہوتا ہے یا حاصل کرنا پڑتا ہے؟ حاصل کرنا پڑتا ہے. تو لہذا جہاں پر علم کا لفظ آیا تھا، تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی مسائل کا علم، وہاں تحصیل کا لفظ مقدر نکالیں گے. القسم الاول فی تحصیل علم المسائل، فی تحصیل علم جميع المسائل، یا فی تحصیل علم القدر المعتد به من المسائل. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض صورتوں میں کیا نکالیں گے؟ بیان. اور بعض صورتوں میں تحصیل. علم جہاں پر علم آیا تھا، تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی مسائل کا علم، وہاں کیا نکالیں گے؟ تحصیل. جہاں ملکہ آیا تھا وہاں کیا نکالیں گے؟ حصول. محنت کی جائے تو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ حصول. جبکہ بعض کہتے ہیں وہاں بھی تحصیل نکالیں گے، ملکہ مہارت حاصل کر لی جاتی ہے جب خوب محنت کی جائے. تو ملکہ آئے تو وہاں حصول بھی نکال سکتے ہیں اور تحصیل بھی. اسی طرح جہاں علم آیا تھا وہاں کیا نکالیں گے؟ تحصیل. جبکہ بعضوں نے بعض کہتے ہیں حصول وہاں بھی نکال سکتے ہیں. آپ بھی غور کر لیں جہاں آپ کو جیسا مناسب لگے. اور جب منطق سے مراد تمام مسائل خود مراد لے لیں یا قدر معتد بھی مسائل مراد لے لیں، تو پھر لفظ بیان کیا کریں گے؟ مقدر نکالیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. چلیے کل انشاءاللہ میں اس کا نقشہ بنوا دوں گا پورا، کہ تاکہ آپ کو اس کے لیے بات پوری واضح ہو جائے کہ کہاں پر حصول نکالنا ہے، کہاں تحصیل، اور کہاں بیان. بھائی حاصل کلام آخر میں پھر سن لو. بھائی آج ہم نے پڑھا، اشکال یہ ہوا تھا کہ القسم الاول کے پر الف لام عہد خارجی ہے، اور الف لام عہد خارجی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو ما قبل میں تو کہیں قسم اول کا ذکر نہیں ہوا، تو پھر یہ اس الف لام کے ذریعے پھر الف لام کیوں لائے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ یا یوں کہیں کہ الف لام کا لانا ٹھیک نہیں ہے، تو جواب دے دیا کہ ما قبل میں اگرچہ صراحتن قسم اول اور ثانی کا ذکر تو نہیں ہوا، لیکن ضمناً کیا ہو چکا، قسم اول اور ثانی کا ذکر ہو چکا. جب ایک دفعہ ذکر ہو گیا تو وہ معہود ہو گیا، متعین ہو گیا، تو اب الف لام عہد خارجی کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرنا صحیح ہے. اور مقدمہ کا تو چونکہ پیچھے کہیں ذکر آیا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کو نکرہ لے کر آئے، اس پر الف لام عہد خارجی نہیں لے کر آئے. اس کے بعد پھر اشکال ہوا کہ القسم الاول فی المنطق، قسم اول سے بھی منطق مراد ہے اور فی کے ما بعد بھی منطق ہے، تو عبارت یوں بن گئی المنطق فی المنطق، یا یوں کہہ لو منطق سے مراد ہے مسائل منطقیہ، اور قسم اول سے بھی کیا مراد ہے مسائل منطقیہ، تو وہی بات آئی المسائل المنطقیہ تو فی المسائل المنطقیہ. تو پھر کیا خرابی لازم آئی؟ ظرفیت الشیء لنفسہ کی خرابی لازم آئی، اور ظرفیت الشیء لنفسہ تو کیا ہے؟ باطل ہے، درست نہیں ہے. تو جواب دے دیا انہوں نے، ایک جواب یہ دیا کہ القسم الاول سے مراد لے لیں الفاظ اور عبارتیں، اور منطق سے مراد لے لیں معانی. تو اب ظرف اور مظروف ایک دوسرے سے غیر ہو گئے، تو اب وہ ظرفیت الشیء لنفسہ والی خرابی لازم نہیں آئے گی بھائی. تو معنی کیا ہوا؟ یہ الفاظ اور عبارتیں ہیں ان معانی کے بیان میں. بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر اور بھی وجوہ اور بھی احتمالات ہیں، اور کل 35 احتمال بنتے ہیں. وہ کس طرح؟ کہ قسم اول سے کیا مراد ہیں؟ قسم اول میں 7 احتمال اور منطق میں 5 احتمال. قسم اول میں 7 احتمال کیا؟ نمبر 1 نقوش، نمبر 2 الفاظ، نمبر 3 معانی، اور نمبر 4 نقوش اور الفاظ، نمبر 5 نقوش اور معانی، نمبر 6 الفاظ اور معانی، اور نمبر 7 تینوں کا مجموعہ یعنی نقوش الفاظ اور معانی. یہ 7 احتمال ہیں قسم اول میں، اور منطق کے اندر 5 احتمال. نمبر 1 ملکہ یعنی مہارت، نمبر 2 تمام مسائل کا علم، نمبر 3 تمام مسائل سے مراد منطق کے مسائل مراد ہیں، تمام مسائل منطق کا علم، دوسرا قدر معدد بھی مسائل کا علم جن کے ذریعے خطا سے حفاظت ہو جائے نظر و فکر میں، اور چوتھا احتمال خود نفس جمیع مسائل مراد ہوں، یا پانچویں صورت کہ قدر معتد بھی مسائل خود قدر معتد بھی مسائل مراد ہوں. تو یہ 5 احتمال ہوئے. اور پھر یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ان سب کے اندر ایک مضاف کو محذوف نکالنا پڑے گا لفظ منطق سے پہلے، اور وہ محذوف جو ہے وہ مقدر جو ہے لفظ بیان بھی ہو سکتا ہے، تحصیل بھی اور حصول بھی ہو سکتا ہے، جہاں جس کو عقل سلیم مناسب سمجھے ان تین میں سے کوئی ایک کو کیا کر لے مقدر نکال لے. بعض احتمالات میں بیان کا لفظ مقدر نکالیں گے، بعض احتمالات میں تحصیل کا لفظ مقدر نکالیں گے، اور بعض احتمالات میں حصول کا لفظ مقدر نکالیں گے. تو مثلا القسم الاول سے ہم کیا مراد لیں؟ نقوش، اور منطق سے مراد کیا لیں؟ پہلا احتمال ملکہ مراد لیں. تو پھر اس صورت میں حصول کا لفظ مقدر نکالیں گے، کیونکہ ملکہ حاصل ہوتا ہے. ملکہ کیا ہوتا ہے؟ تو القسم الاول فی حصول المنطقی، کیونکہ ملکہ کیا ہے؟ حاصل. جبکہ بعض نے لکھا کہ یہاں بھی پھر تحصیل نکالیں گے، تو جو بھی آپ کو مناسب سمجھے آپ موقع کے مطابق نکال سکتے ہیں. القسم الاول فی تحصیل الملکہ، ملکہ کے حاصل کرنے کے بارے میں کہ اس فن میں کیسے ملکہ حاصل کیا جائے بھائی. اور اگر منطق سے مراد لیں ان مسائل کا علم، تمام مسائل کا علم یا قدر معتد بھی مسائل کا علم، تو اس صورت میں پھر تحصیل کا لفظ مقدر نکالیں گے، کیونکہ منطق سے کیا مراد لیا؟ تمام مسائل کا علم، اور علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کی تحصیل کی جاتی ہے. تو جب آپ نے کیا مراد دیا منطق سے؟
تمام مسائل
کا علم، یا قدر معتد بھی مسائل کا علم. تو علم کو کیا کیا جاتا ہے؟ تحصیل. تو پھر تحصیل مقدر نکالیں گے، القسم الاول فی تحصیل المنطقی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر منطق سے آپ مراد لیتے ہیں نفس مسائل تمام یا قدر معتد بھی، جب نفس مسائل مراد لیں تو پھر بیان کا لفظ مقدر نکالیں گے، کیونکہ مسائل کو بیان کیا جاتا ہے بھائی. تو کیا کہیں گے؟ القسم الاول فی بیان المنطقی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کل انشاءاللہ میں اس کا نقشہ بھی بنوا دوں گا، یہ 35 احتمالات کیسے بنتے ہیں اور کہاں پر حصول نکالیں گے، کہاں تحصیل اور کہاں پر بیان. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.